ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کا کے حسد کا شکار ہوئے اور کیسے کنویں میں ڈالے گئے اور اس کے بعد ان کو قافلے والوں نے نکال کر بازار میں لا کر بیچ دیا۔ اب ان کی زندگی کا ایک نیا فیز یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہوا، کہاں رہتے تھے، وہ کنعان میں، کہا جاتا ہے فلسطین میں، کنعان میں، تو وہاں سے اب وہ کدھر آ گئے، مصر پہنچ گئے۔ اور کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، خود بھی نبی، اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی مشکلات ان کی زندگی میں آئیں، کتنے مصائب آئے۔ اسی لیے جس کو جو مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، سورہ یوسف پڑھ لیا کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کیسے بہتری ہوتی ہے، کیسے خیر ہوتی ہے، اور اللہ کی پلاننگ کچھ ہوتی ہے، انسان کچھ اور پلاننگ کرتا ہے، انسان ظاہر دیکھتا ہے، اللہ بہت آگے تک جانتا ہے، اس کی مصلحتیں انسان سمجھ نہیں سکتا۔ ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا اس کے اندر ہمیں ایسا لگتا ہے، اب دیکھیں آپ یہ نہ سوچیں کہ آگے تو آپ کو ساری سٹوری پتہ ہے کہ کیا ہونا، آپ یہ سوچیں کہ یہ اس وقت جو مرحلہ ہے، یہ اس وقت جو سٹیج ہے یوسف علیہ السلام پہ، آپ اگر کسی کو اس مرحلے پہ دیکھیں گے تو آپ کیا سوچیں گے، آئے کتنا بدقسمت ہے، دیکھو اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک چھوٹا سا لڑکا ہے، تقریباً عمر 12 سال بتائی جاتی ہے تفسیروں میں، تو ایک 12 سال کا بچہ ہے، اپنے کسی 12 سال کے بچے کو دیکھیں، ذہن میں لے کر آئیں، اور چھوٹا سا بچہ کس مشکل میں پڑ گیا، تو ایسے لگے گا جیسے کہ بھائی یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو انسان نہیں جانتا۔ اور ضرور کوشش کیا کریں کہ جب آپ سبق اس میں خاص طور پہ سورہ یوسف آپ پڑھیں تو بار بار ان آیتوں کو پڑھیں اور ان میں سبق لینے کی کوشش کریں کہ آپ خود بھی نکالیں اس میں سے کیا سبق ملتا ہے آپ۔ آج بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا سبق ہم نے ابھی تک کے سبق میں دیکھے۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، اشتراہو، جس نے خریدا، ہو اس کو، کس کو، یوسف علیہ السلام کو، جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اس نے کہا، کہاں تھا وہ، میں مصر، مصر سے، اب اس کا مطلب وہ مصر میں رہتا تھا، مصر کی منڈی میں یوسف علیہ السلام آ کے بکے ہیں، اور اس نے آ کے گھر میں اپنی بیوی سے کہا، لمرأتی ہی، اپنی بیوی سے، اکریمی، عزت کے ساتھ رکھنا اس کو، مثواہ، ٹھکانا اس کو، عزت کے ساتھ دو اس کو ٹھکانا، یعنی اکرام کرنا، اگرچہ یہ غلام ہے لیکن اس نے آ کے اپنی بیوی کو کیا تاکید کی کہ اس کو غلاموں کی طرح نہ رکھنا۔ غلاموں کا وہ پتہ اس زمانے میں تو اللہ معاف کرے کہ ایسے تھا کہ جانوروں سے بھی بدتر ان کی زندگی تھی، تو یہ آ کے بات کہنا کہ اس کو ایسے نہ رکھنا جیسے غلاموں کو، بلکہ اب کیا اس کا کیا مطلب ہوا کہ اکرام کے ساتھ رکھنا، یعنی اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، اچھی طرح رکھنا، آسانی دینا، بوجھ نہ زیادہ ڈالنا اس پہ، اچھا سلوک اس کے ساتھ کرنا، اچھی جگہ کے لیے بھی آ گیا، مسوا، ٹھکانا، اچھی طرح رکھنے کے لیے بھی، سب چیز اس میں آ گئی نا، آسا، امید ہے، ان ينفعنا، کہ نفع دے ہم کو، او یا نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، کیسے نفع دے سکتا تھا، اس نے دیکھ لیا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عزیز مصر، یہ جس بندے نے خریدا تھا، اس کا نام بھی بتایا جاتا ہے قطفیر یا قاف، نقطے والے قاف کے ساتھ، قطفیر یا اکفیر کے کیا اس طرح سے نام، باہر کے اب جو بھی نام ہے، یہ اس ملک کا بہت بڑا وزیر تھا، بعض جگہ آتا ہے فائنینشیل منسٹر تھا، اور بعض جگہ آتا ہے کہ سب سے بڑا وزیر، اب جیسے اپنے بادشاہ جو اس ملک کا تھا اس کے سب سے قریب تھا وہ، یعنی پولیٹیشن میں اوپر یا اقتدار والے لوگوں میں سے تھا، ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ کس سٹیٹس کے بندے کے گھر یوسف علیہ السلام پہنچی ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر اللہ ہی کی پلاننگ تھی. اور یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں تک یوسف علیہ السلام کو پہنچانا تھا. آپ بالکل بھی اس سٹوری کا اینڈ نہیں اپنے ذہن میں لائی. اب جیسے جیسے سٹوری چل رہی ہے نا, آپ اس طرح سے اس کے ساتھ ساتھ چلیں تو پھر آپ اس سٹیج سے گزریں گے کہ جیسے آپ کو کسی چیز کا اینڈ پہلے ہی پتا چل جائے تو آپ کہیں ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, آپ یہ سوچیں کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کس سچویشن میں ہے. اچھا, اب یہ بعض جگہ پہ آتا ہے کہ جو صاحب فراست لوگ ہوتے ہیں نا, فراست مطلب کیا کہ جو ظاہر دیکھ کے آگے تک بھانپ لیتے ہیں, چہرہ دیکھ کے یعنی انسان بھانپ لے کے واقعی یہ کوئی ہے, اس کے اندر کوئی بات ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ لوگوں میں سب سے اچھی فراست نا تین لوگوں میں ہوئی ہے. ایک یہ عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کے چہرے سے ہی پہچان لیا کہ یہ بڑے کوئی ڈفرینٹ بچہ ہے, سعادت پہچان لی, یہ ہمیں شاید فائدہ دے, اسی لیے کہہ رہا ہے نا یہاں ہم اس کو بیٹا بنا لیں, تو پہچان لیا کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. نمبر ٹو شعیب علیہ السلام کی بیٹی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام میں پہلے ہی شرافت کے آثار دیکھ لیے تھے, ابھی صرف ملی ہی تھی. نمبر تھری ابوبکر صدیق جنہوں نے حضرت عمر میں حکمرانی کے جو تھا کہ کس طرح ان کے ذریعے جو اسلام کو فائدہ پہنچے گا, وہ صلاحیت دیکھ کے ان کو اپنے بعد خلیفہ بنایا. تو یہ فراست کم لوگوں کے اندر ہوتی ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے کہ کوئی انسان کسی کوئی ظاہری حالت کو دیکھ کے اس کے اصل قیمت کو پتہ لگا لے کہ یہ کیا ہے, ڈیپتھ میں اس کو جان لے. ظاہری شکل سے تو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں, ہم سوچتے ہیں یہ ایسا ہوگا یہ ایسا ہو جائے, لیکن وہ فراست والے لوگ جو ہوتے ہیں نا اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ یہ اندر سے کیا ہے, یہ تو ہیرا ہے انسان. حالانکہ وہ اب ایک غلام کے طور پہ بک رہے ہیں, لیکن اس نے اس وقت ہی کہا کہ یہ شاید ہمیں کوئی نفع دے, امید ہے کہ کوئی نفع دے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے سوچا ہو کہ کبھی یہ لڑکا کسی بڑے خاندان کا لگتا ہے, کل کو ہو سکتا ہے اس کے خاندان والے آئیں اور ہم سے اس کا مطالبہ کریں اور پھر ہم بڑی قیمت پہ اس کو بیچ دیں یا اس کو ویسے ہی سیل کریں بڑی قیمت پہ. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں, یعنی قدم جمانے کی صورت نکال دی ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے. یہ اللہ کی پلاننگ تھی, یہ جو ان کا کنویں میں پڑا ہونا, یہ جو ان کا کے بازار میں مصر کے بکنا, یہ سب اللہ کی پلاننگ تھی کہ ان کو یہاں تک پہنچانا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو اچھا ٹھکانہ دے دیا, یعنی یہ بھی ایک بشارت ہے کہ یوسف علیہ السلام اس گھر میں ویسے تو غلام کے طور پہ داخل ہوئے, لیکن یہیں سے پھر ان کے آگے مصر کے کی حکومت, اس کا اقتدار یہیں سے پھر ان کو آگے ملے گا. تو ہم نے ان کو قدم جمانے کے, پیر جمانے کی جگہ دے دی زمین میں, باعزت جگہ دے دی زمین میں. بھائیوں نے تو حسد کیا, بھائیوں نے تو کنویں میں ڈال دیا, بھائیوں نے تو کہا ان سے چھٹکارا پائیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کو کہاں پہنچایا, جہاں سے آگے ترقی کی منزلیں ان کو ملنے والی ہیں. اب یہ کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا, بلکہ ان تو بڑی کم قیمت پہ ان کو بیچا گیا, کیونکہ قافلے والوں نے تو ان کو گری پڑی چیز سمجھا. انہوں نے کہا کہ بھائی جیسے چوری کا سامان کوئی بیچتا ہے نا, ایسے ہی بس گیٹ ریڈ آف ہم, جلدی جلدی بیچو کچھ تو ملے. ان کو تو نہیں پتا چلی قدر و قیمت, لیکن اس کو پتا چلی جب بھی اس نے اپنی بیوی کو کہا نا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا. ایسے ہر ایک غلام کے لیے تو نہیں کہہ دیتے, تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ بھی دے دی جہاں پہ اچھی طرح ان کے ساتھ سلوک ہوگا, کہ سٹیٹس چاہے غلام کا ہے مگر جس کو بیٹا تک بنانے کا انسان سوچے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں گے نا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اسی طرح ہم نے ان کو بسایا بھی زمین میں اور اس لیے یہاں تک پہنچایا تاکہ ہم سکھائیں اس کو باتوں کا مطلب. کون سی باتوں کا؟ یعنی ان کو دنیاوی جو امور ہیں ان کا بھی پتہ چلے, ان کو جو جس جگہ یہ پہنچے تھے، آپ سوچیں وہ گھر ایسا تھا جس میں ہر وقت لوگوں کا آنا جانا، ظاہر ہے وزیر ہے اس میں، ظاہر ہے اس کے گھر میں ڈیلیگیشنز آتے ہوں گے، ان کو سرو کرنا، فائنینشل میٹرز کو دیکھنا، کیونکہ وہ فائنینس کا تھا نا، تو یہاں پہ ان کو کتنا ایکسپوجر مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ اس لیے بھی پہنچایا تاکہ وہ تاویل الاحادیث کی تعلیم لے سکیں، گو کہ وہاں پہ کوئی ٹیچر نہیں ہے، مگر ایسا ماحول دے دیا جس میں رہ کے وہ دنیاوی علوم بھی حاصل کر رہے ہیں، فیوچر میں جو ان کے کام آنے، کیونکہ انہوں نے بھی تو عزیز بننا ہے نا، عزیز مصر بننا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کہاں پہ پہنچایا، کدھر ٹھکانہ دیا. اب دین کی تعلیم تو انہوں نے باپ سے لی بھی تھی، اب یہاں پہ آ کے دوسری تعلیم بھی ہو گئی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر سکھانی مقصد تھی یہاں پہ، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا. تو دیکھیں علم صرف بکس پڑھنے سے نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے حالات سے، واقعات سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، ڈیلنگ سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ایک لڑکے نے صرف ایم بی اے کیا ہو اور دوسرا ایک وہ لڑکا ہو جو ساری زندگی اپنے باپ کے ساتھ بچپن سے بیٹھا ہوا ہے بزنس پہ، کون زیادہ بہتر بزنس مین ہوتا ہے؟ وہ جو باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، چاہے اس نے ایم بی اے کے کوئی سبجیکٹ نہیں پڑھے، وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اس کو تجربہ ہے، وہ ساتھ بیٹھا ہے، وہ سیکھتا رہا ہے، وہ دیکھتا رہا ہے. تو اب ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا یوسف علیہ السلام، کیونکہ چاہے غلام ہے مگر اس، سمجھ لیں ایسے سمجھ لیں کہ وائٹ ہاؤس میں کسی کو انٹرنشپ مل گئی، ٹھیک ہے، تو کتنا سیکھے گا وہ. اسی طرح یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر ہیں، اب سمجھ لیں کہ ان کو وہاں پہ انٹرنشپ مل گئی ہے، اب وہاں پہ سیکھ رہے ہیں اور اللہ نے عزت بھی دلوا دی، اسی کے منہ سے کہلوا دیا کہ اس کو عزت دینا، غلام نہ سمجھنا، تو اکرام بھی مل گیا. اللہ اکبر. اب جس چیز کو آپ سمجھ رہے تھے کہ ہائے بیچارے دیکھو کس طرح، اللہ کی پلاننگ کیسے ہے، انما العسر یسرا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے. اب مشکلات تو ہیں، گھر سے نکلے ہیں، باپ کے لاڈ سے نکلے ہیں، گھر کے ایک ماحول سے نکلے ہیں اور کہاں یہاں پہ آ گئے. لیکن آپ کو پتہ ہے کئی لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہاں، یہ کیڈٹ کالج وغیرہ یہاں پہ بھیجتے ہیں. کیوں بھیجتے ہیں؟ وہاں پہ بڑی سخت ٹریننگ ہوتی ہے. تو کیا ماں باپ کو دشمن نہیں ہوتی ان سے؟ ان کو پتہ ہوتا ہے یہاں پہ بچہ ہمارا ٹرین ہو جائے گا، جو گھر کے ماحول، لاڈ پیار اور اس سے نہیں ہو سکتا، گھر میں وہ ٹریننگ ہی نہیں ہو سکتی، تو وہ ایسی ان کو سخت جان بناتے ہیں وہاں پہ بھیج کے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ رکھا، زندگی کے اتار چڑھاؤ سے ان کو گزرنا سکھایا، دھوپ چھاؤں سے گزرنا سکھایا، وہ علم دیا ان کو یہاں پہ جو آگے ان کے کام آنا ہے. وہ سکھانا مقصود تھا جو ان کی وہاں پہ اس جگہ پہ کنعان میں رہتے ہوئے، فلسطین میں رہتے ہوئے، یہ علم ان کو وہاں نہیں مل سکتا تھا. دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کیسی حکمت ہوتی ہے، اور انسان کیا سوچ رہا ہوتا ہے، انسان کو صرف مشکل ہی مشکل نظر آتی ہے. اب یہ آسانیاں یہ نہیں دیکھتا کہ اکرام بھی مل رہا ہے، تعلیم بھی مل رہی ہے، اور یہ جو دن رات کی ایک ٹریننگ ہو رہی ہے وہ بھی ہو رہی ہے وہاں پہ. تو بعض دفعہ حالات انسان کی ایکسپیکٹیشن سے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں، مگر اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے نا اور صبر کرے، اور یہ بھروسہ اس بات کا رکھے کہ اللہ تعالیٰ ان مشکل حالات میں بھی کوئی خیر، کوئی میرے لیے بھلائی کا انتظام فرما رہا ہے، کوئی میرے لیے ایسا راستہ کھول رہا ہے آگے جس میں میرے لیے اچھائی ہوگی، مجھے خیر ملے گی، تو پھر اس کا دل مطمئن رہتا ہے، پھر وہ راضی رہتا ہے اللہ کے فیصلوں پہ، پھر زندگی کے مشکل حالات سے بھی گزرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر وہ یہ سوچے تو نہیں اس میں کیا بھلائی ہو سکتی، بھلا اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے ہمیں تو کچھ نہیں سمجھ آتی، اس میں کیا بھلائی، بھائی کیسے ہمیں سمجھ آ سکتی، ہماری کوئی عقل اتنی ہے؟ ہم زندگی میں کیا چاہتے ہیں؟ بس جیسے ہم چاہتے ہیں بس ویسے ہی ہو. اگر اس سے ادھر ادھر ہو گیا تو پھر ہم بہت مایوس بھی ہو جاتے ہیں، بہت ہم تکلیف میں رہتے ہیں، چین سکون اٹھ جاتا ہے، بس ویسے ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق کرتا ہے. ہم جو سوچتے ہیں وہ اپنے علم کے مطابق سوچتے ہیں، کس کا علم زیادہ. تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ اسٹوری ہمیں بہت سبحان اللہ بہت سارے میسیجز دیتی ہے. واللہ غالب علی امرہ, اور اللہ غالب ہے یعنی قادر ہے وہ اپنے کام پہ, یعنی جو وہ ارادہ کرتا ہے نا اس پہ وہ غالب ہے. جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو تمام دنیا کے اسباب اس کے مطابق ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا کے سارے اسباب اس کے لیے تیار کر دیتا ہے. سارے اسباب نا اسی چیز کے لیے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ فرماتا ہے, اور پھر یہاں پہ اگر امری ہی سے یوسف علیہ السلام مراد لیے جائیں, اللہ غالب ہے اوپر اس کے فیصلے, یعنی یوسف علیہ السلام کے فیصلے میں اللہ غالب ہے, تو یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہوئے اللہ ان پہ غالب ہے, اللہ نے انتظام کیا, اس میں ان کی کوئی کوشش کا دخل نہیں ہے. اور ان کے بھائیوں نے ان کو ہر قسم کی ضرر برائی پہنچانے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی پہنچانے کا ارادہ کیا. بھائی کیا ارادہ کر رہے ہیں؟ برائی پہنچانے کا. اور اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ بھلائی پہنچانے کا. شاید مجھے اور آپ کو نہ نظر آ رہی ہو ابھی تک بھلائی کے, کوئی بھلائی تو نہیں نظر آ رہی, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ کیسے بھلائی ہو رہی ہے. تو جو کچھ ہوا وہ اللہ کے ارادے سے, اس کی تدبیر سے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ تمام امور تمام معاملات اللہ کے قبضہ قدرت میں. وہ یہ اس پہ اسباب میں کھو جاتے ہیں, پیچھے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھتے. اور پھر دیکھیں اور کیسے سمجھ آتا ہے کہ یعنی یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقدیر غالب آ کے رہتی ہے. اللہ کا غالب علی امری ہی کا مطلب کیا؟ تقدیر غالب آ کے رہتی ہے. یعقوب علیہ السلام نے دیکھیں یوسف علیہ السلام کا خواب بھی سن لیا, کہہ بھی دیا بھائیوں کو نہ بتانا, لیکن تقدیر غالب آ گئی. وہ پھر بھی بچا نہیں سکے ان کو کہ کس طرح سے ان کو بچا لیا جائے کہ کوئی ضرر نہ پہنچے ان کو بھائیوں کی طرف سے. تقدیر غالب آ گئی. اور پھر بھائیوں نے ارادہ کیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دے, لیکن تقدیر غالب آ گئی, اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنانا تھا. بھائیوں کا ارادہ کہ یوسف علیہ السلام پر ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لیں گے اور نیک و صالح بن جائیں گے, لیکن اللہ کی تقدیر غالب آ گئی, وہ اپنے گناہ کو بھول ہی گئے, اسی پہ ڈٹے رہے. حتیٰ کہ کئی سال گزر گئے, آپ دیکھیں گے بہت سال گزر گئے, اس کے بعد انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا, اپنے بھائی اپنے باپ کے پاس جا کے کہا کہ انا کنا خاطئین. اب انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ جب وہ باپ کے پاس ہوتے ہوئے جائیں گے اور ان کو وہ قمیض دکھائیں گے تو باپ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے, لیکن تقدیر پھر غالب آ گئی, ان کے باپ نے دھوکہ نہیں کھایا. انہوں نے تدبیر کی کہ ان کے باپ کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت کو ختم کر دیں گے, لیکن اللہ کا امر غالب آ گیا, ان کے باپ کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی. تو آگے بھی آپ دیکھیں گے عزیز مصر کی بیوی نے امراۃ العزیز نے کیا پلاننگ کی, کیسے شکایت کرنے میں پہل کی, لیکن یوسف علیہ السلام کے خلاف بدگمان نہیں کر سکی اپنے شوہر کو. تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا امر ہی غالب رہتا ہے, اللہ کی تقدیر ہی غالب رہتی ہے, اللہ کا فیصلہ ہی غالب رہتا ہے, ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. تم بھی کچھ چاہتے ہو گے, لیکن وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تمہاری چاہت نہیں ہو سکتی پوری جب تک اللہ نہ چاہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ مشکل بھی جو آئی ہے نا یوسف علیہ السلام پہ, وہ بھی ان کو کچھ سکھانے کے لیے آئی ہے, اس سے بھی ان کی تعلیم ہو رہی ہے, اس کے بھی ان کی تربیت ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے جو بچے سخت جان حالات کے اندر پلتے ہیں وہ بچے بہت فرم ہوتے ہیں, وہ بچے زندگی کے اندر بہت آگے جاتے ہیں, اور جو بس اتنا نرم و نازک اس طرح ہوتے ہیں وہ تو پھر کچھ بھی نہیں کر پاتے, وہ ہائی وائی کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے, جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. اب اس میں انسان کے ریاکشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ روتا رہے, آئے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, آئے میں تو بڑا مظلوم ہوں, اور نمبر ٹو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جان لے کہ ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. تو میں کیوں نہ اس پہ راضی ہو کے اللہ سے اجر پا لوں. دونوں ریئیکشنز آپ کے ہاتھ میں ہیں, جس جو مرضی کریں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو, یعنی کون؟ یوسف علیہ السلام. اب پل رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں اس گھرانے میں. جب اپنی جوانی کو پہنچے ہیں, میچورٹی کی ایج کو پہنچے ہیں, آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا, دی ہم نے اس کو قوت فیصلہ اور علم, حکمت اور علم عطا فرمایا. سب سے پہلے تو حکمت اور علم, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ جس ماحول یا گھرانے میں یوسف علیہ السلام پل رہے ہیں نا, وہ ایک مشرک گھرانہ ہے, وہ مسلمان نہیں تھے. لیکن یوسف علیہ السلام پھر بھی توحید پر رہے, حالانکہ باپ سر پہ نہیں ہے, گھر والے سر پہ نہیں ہیں, کوئی کچھ کہنے والا نہیں, پھر بھی وہ اس طرح سے اپنے آپ کو پاک دامن بھی رکھا ہے. اور دیکھیں آپ کے جب بڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم عطا فرمایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو, احسان کرنے والوں کو. یعنی اس کا مطلب یوسف علیہ السلام نیکوکار تھے, احسان کرنے والے تھے. اور محسن سے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ امام ابن جوزی نے محسن کی تفسیر میں تین قول بتائیں. ایک تو نمبر ون, جو مصیبتوں اور مشکلات پہ صبر کرنے والا, وہ محسن ہے. سبحان اللہ. تو یوسف علیہ السلام اتنی مشکلات بھی ہیں, صبر سے کام لیا. آئے وائے نہیں ہے اللہ سے, بس وہ نہیں ہو گئے بدگمان کہ کیا مجھے اٹھا کے میرے گھر سے اور ایسے یہاں پہ ڈال دیا اور ایسے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے دنوں کا انتظار بھی عبادت ہے. انسان نا یہ امید رکھے کہ یہ حالات بدلیں گے, اچھے دن آئیں گے. یہ جو اچھے دنوں کا انتظار ہے نا, یہ بھی عبادت ہے. تو یہ تو محسن تھے, انہوں نے ہائے وائے نہیں کی, صبر کیا, اچھے دنوں کا انتظار کیا. تب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح ہم ان کو ریوارڈ کرتے ہیں, جو محسن ہوتے ہیں نا ان کو اس طرح ریوارڈ کرتے ہیں. کیسے؟ بہت پیسے دے دیتے ہیں, نہیں. پھر کیا دیتے ہیں؟ بہت بڑا محل دے دیتے ہیں, نہیں. حکمت اور علم, یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, یعنی اللہ کا انعام ہے. دس از ہاؤ ہی ریوارڈز. تو اچھا, محسنین کا پہلے آپ کو بتا دوں, ابن جوزی نے فرمایا. تو ایک تو یہ میں نے آپ کو بتا دی. نمبر ٹو, جو ہدایت یافتہ لوگ ہوں وہ محسنین ہیں. یعنی دیکھیں یہ اس ماحول میں بھی پلتے رہے. ہم سوچتے ہیں آئے ہم اپنے بچوں کو یہاں پہ اس ماحول میں لے آئے ہیں, اب کیسے یہ ماحول میں نیک رہیں, کیسے یہ رہیں, باہر کا ماحول ہی ایسا ہے. لا دعا کیا کریں, یا اللہ تو نے یوسف علیہ السلام کو بھی تو ایسے ماحول میں رہتے ہوئے ایسی ان کی تربیت فرمائی, ایسے ان کو محفوظ رکھا. یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی محفوظ رکھا. ان کے پاس وہاں پہ کون تھا جو ان کی تربیت کر رہا تھا, یا جو ان کو بتا رہا تھا کہ بھی نماز پڑھو, یہ کرو, وہ کرو. تو دعا کرتے رہنا چاہیے. تو نمبر ٹو, ہدایت یافتہ لوگ. نمبر تھری, مؤمنین. تو یعنی وہ وہاں پہ بھی ایمان والے رہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت بھی دی اور علم بھی دیا. اب علم ایک چیز ہے اور حکمت ایک اور چیز ہے. بعض دفعہ ہم علم کو ہی سمجھ لیتے ہیں کہ بس علم لے لیا تو حکمت آ گئی, ایسا نہیں ہے. زجاج نے کہا کہ ہر عالم حکیم نہیں ہوتا, حکیم وہ عالم ہوتا جو اپنے علم کو استعمال کرتا ہے, ٹھیک ہے, جو اپنے علم کو عمل میں لے کر آتا ہے. اور پھر سالبی فرماتے ہیں کہ حکم سے مراد صحیح اور درست بات کہنا, صحیح بات کہنا, رائٹ ٹائم پہ رائٹ بات کہنا, میکنگ دا رائٹ ڈسیزن, میکنگ دا رائٹ کال, اس کو ہم وزڈم کہتے ہیں نا. وزڈم تھی ان کے اندر. اب وزڈم بھی ایسے نہیں آتی کہ میں نے اتنی دفعہ قرآن پڑھ دیا بس مجھے حکمت آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء, وہ جس کو چاہے حکمت دے. حکمت تو ایک اللہ کا انعام ہوتی ہے. تو حکم, حکمت ایک اور بھی امام راضی فرماتے ہیں کہ حکم کیا ہے, حکمت کیا ہے, نفس کو اس کی خواہش سے روکنا, جو کام انسان کے نقصان دے نا اس سے اپنے آپ کو روک لینا. اور ایک اور معنی بھی کیا گیا کہ حکمہ و علمہ کا مطلب ہے ان کو نبوت دے دی گئی۔ کیا تو یہ سارے ہی معنی ہیں اس کے؟ اب آپ یہ سوچ لیں، اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیا کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اس کا مطلب ہے صرف یہ یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بھی محسن ہوگا، جو بھی نیکوکار ہوگا، جو بھی ایسا صبر کرنے والا ہوگا، اور محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کیا ہوتا ہے؟ حق سے بڑھ کے دینا، جو دوسرا آپ کے ساتھ کرتا ہے اس سے، جو اس نے آپ کے ساتھ برائی بھی کی تو اس کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ بہت ہی دل گردے کا کام ہے، بہت ہی بہادری کا کام ہے، بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ میرے ساتھ آپ برائی بھی کریں تو میں کہوں نہیں جی میں نے تو اچھائی کرنی ہے، یہ تو اوپر کے لیول کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں تک پہنچائے کہ ہم ایسا کر سکیں، ہمارے اتنے بڑے حوصلے ہوں، ہم تو بس ٹیٹ فور ٹیٹ کرتے ہیں نا، جو دوسرے نے کیا ویسا ہی کرنا، لیکن جو محسن ہوتا ہے سبحان اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو علم اور حکمت دیتا ہے۔ اگر ہماری خواہش ہے کہ مجھے حکمت مل جائے، مسئلہ یہ ہم اکثر یہ رٹ لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹیسٹ دے دیتے ہیں، نمبر لے لیتے ہیں، حکمت نہیں آتی، یہاں پہ بہت کمی ہے، بہت کمی ہے۔ اور یہ اللہ سے مانگے کیسے میں نے حکمت سے کام لینا، اور اسی وجہ سے ہم بعض لوگوں کو پٹ آف کر دیتے ہیں دین سے، اور پھر لوگ بھی جو شکایت کرتے ہیں، دیکھو اتنا قرآن پڑھا ہوا اور اس نے ایسے کیا، میرے ساتھ یہ سلوک کیا، یہ کیونکہ حکمت نہیں تھی، وہ مجھ سے ایسے بولی ایسے بولی۔ تو اگر علم لے کے حکمت نہ آئے تو الٹا انسان بعض دفعہ لوگوں کے ساتھ یعنی بہتری کرنے کی بجائے الٹا نقصان ہی کر دیتا ہے۔ تو یہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں حکمت چاہیے تو ہمیں احسان کے لیول پہ کام کرنا ہے، ہمیں محسنین میں سے ہونا ہے، مصائب کے اوپر بھی صبر کرنا ہے، مشکلات پہ بھی صبر کرنا ہے۔ اور دیکھیں ان کی سبحان اللہ اس ایج میں یہ آئے ہیں، آپ نے یہ غور کیا، میں نے آپ کو بتایا 12 ایئر کی ایج میں یہ یہاں پہ بکے ہیں، وہ ایج کون سی ہے کہ آگے ٹین ایج ہے، اور ٹین ایج سب سے زیادہ دیکھا نا ٹین ایجرز کے کیسے رویے ہو جاتے ہیں، ہارمونل چینجز آتی ہیں، کیا ہوتا ہے، بالکل عجیب سے بچے ہو جاتے ہیں، لیکن سبحان اللہ ان کے اندر کا ایمان، اندر کی جو مضبوطی تھی وہ ان کو آگے چلاتی گئی، اسی وجہ سے اتنے حالات میں بھی ایمان انہوں نے اپنا بچا کے رکھا۔ یہی محسنین کی صفت ہے، ہر راستے سے بچ بچ کے گزر گئے، خرابی کے راستے کوئی کھلے ہوں گے نا ان کے سامنے بھی۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو مصر کی جو عام سوسائٹی تھی اس وقت، اس کے حالات کیا تھے، وہ کتنی گندگی میں پڑی ہوئی تھی، ایسے حالات میں جہاں پہ ہر چیز اویلیبل ہو اور اتنی آسان ہو، وہاں پہ بچ بچ کے خود کو چلانا کتنا بڑا ایک کام تھا۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، حالانکہ وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ایک غلام کا سٹیٹس ہے ان کا، بظاہر اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں کوئی منسٹر نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی نعمت ہے یہ علم و حکمت۔ یہاں پہ ان کو تو نبوت ملی، باقیوں کو نبوت تو نہیں ملے گی، اب تو نبوت ختم ہو چکی، لیکن علم و حکمت مل سکتا ہے، تو اتنی بڑی نعمت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے ریوارڈ کاؤنٹ کیا ہے کہ یہ ایک ریوارڈ ہے جو دیا گیا۔ تو آپ بھی اپنے لیے اس کو، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو چانس دیتا ہے نا علم لینے کا، تو اس کو ریوارڈ سمجھیے اپنے لیے۔ یہ نہیں کہ میں کسی کے اوپر احسان کر رہی ہوں، میں نے اب یہ سیکھ لیا، میں آ گئی کلاس میں بیٹھ گئی، میں نے اتنے گھنٹے لگا دی، کسی پہ احسان نہیں، یہ تو اللہ کا انعام اور اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر، اس نے آپ کو اس کے لیے چن لیا، کیونکہ یہ تو پیغمبروں کو ملتا ہوتا ہے علم۔ آپ اپنے لیے حکمت مانگیں، اگر اللہ نے علم کا راستہ دکھا دیا تو اس پہ ثابت قدم رہیں اور حکمت مانگا کریں، بجائے اس کے کہ اس چیز کو ہی ایک بوجھ سمجھ لینا، یہ تو نعمتیں اور ایسے جزا اس کو کاؤنٹ کیا جا رہا۔ اور دوسرا یہ وہاں پہ وہ اتنے بڑے سٹیٹس پہ نہیں ہے, غلام ہے, لیکن دوسری طرف ان کو یہ نعمت مل رہی ہے. اکثر ہم یہ نعمت ہمیں اگر مل رہی ہو نا تو اس کو تو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور اپنی باقی محرومیوں کا رونا روتے رہتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اگر میرے پاس دوسری محرومیاں تو دیکھو اللہ نے مجھے کتنے بڑے کام کے لیے بھی تو چن لیا کہ مجھے علم عطا فرمایا. یہاں پہ دیکھیں باقی طرف تو کوئی ایسا کوئی روزی پکچر نہیں ہے, وہ ایک غلام ہے اس گھر کے اندر, لیکن علم و حکمت ان کو مل گیا. یہ کتنی بڑی بات بتائی گئی. کیا کبھی ہم نے بھی اس کو اس طرح سے اللہ کی نعمت سمجھ کے, کیونکہ ہمارے اور مسئلے مسائل چل رہے ہوں, یہ سوچا کہ کتنی بڑی اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے. تو یہ ساری اس میں سبق کی باتیں ہیں. ہم تو باقی مسئلوں کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں اس نعمت کی طرف. شاید ہمارا اب اس کو نعمت سمجھا ہو کبھی تو اس کو سوچے نا کہ ہمارے پر اللہ کی کوئی کتنا بڑا انعام ہے. ہم اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتے, ہم تو یہ احسان سمجھتے ہیں کہ ہم نے وقت دے دیا. اور یہاں پہ آپ دیکھیں سبحان اللہ, اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے. بڑا باپ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ کوئی یعقوب علیہ السلام کوئی بادشاہ تھے, مگر نبوت تو بادشاہت سے بھی اوپر کی چیز ہے نا. کتنے بڑے باپ کا بیٹا, اور سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آگے اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے, پیچھے ان کے جائیں تو کتنی. اب کہنے کو وہ بھی یہاں پہ کوئی ڈینگے مار سکتے تھے یا یہ کہہ سکتے تھے میں تو اتنے بڑے باپ کا بیٹا, میں کدھر آ کے پڑ گیا, دیکھو اب مجھے میرے اوپر کیا حالات آ گئے. کیا کچھ بھی نہیں ہے, یہی تو محسن ہونا ہے کہ واویلا نہیں ہے. ہم تو ذرا سا ہی ہمارے حالات پلٹ جائیں نا, مثلا ہم ماضی میں میرے اچھے حالات تھے اس کے بعد اچھے نہیں رہے, یا میکے میں ہم اچھی اس میں رہتے تھے سسرال میں آ کے پریشانیاں آ گئی, تو سارا وقت اس کا رونا روتے رہتے. انہوں نے تو نہیں, آپ ہی دیکھیں کہیں پہ بھی آگے آپ دیکھیں گے کہیں پہ یہ نہیں کہا میں کس کا بیٹا ہوں تمہیں کیا پتا, میں تو فلاں کا بیٹا, میں تو فلاں کا, اس کی کوئی ڈینگے نہیں ہے. تو دیکھیں محسن ایسے ہوا کرتے ہیں. اللہ اکبر, کتنا کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے نا ہمیں اپنے کردار پہ. ابھی یہ نبیوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں تو یہی خیال آتا ہے کہ ابھی تو ہم بہت پیچھے ہیں. ہم تو وہ بس ایک حجاب کس کے ہی سوچ لیتے ہیں, بس دینداری ہمارے پر ہی شروع ہوتی ہے اور ہمارے پر ہی ختم ہو گئی. پھر لوگ پوچھتے ہیں اچھا اب اور کیا کریں, حجاب تو لینا شروع کر دیا, قرآن پڑھو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اور کیا کیا ابھی کرنا باقی ہے. ابھی تو بہت منزل ہے. وراودتہ التی ہوا فی بیتہا, اب کیا ہوا, ایک زندگی میں اور بڑا امتحان آ گیا, اتنا بڑا ایک فتنہ کھڑا ہو گیا. ایک آزمائش سے نکلے تھے, اب دوسری بہت بڑی آزمائش آ گیا. کیا ہوا, وہی جو مالکن تھی, باس تھی سمجھ لیں, اس عورت نے پھسلانا چاہا اس کو. کون عورت, ہوا فی بیتہا, ہوا وہ کا مطلب کون, بریکٹ میں لکھے یوسف علیہ السلام, فی بیتہا جس کے گھر میں تھے, جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے اسی عورت نے پھسلانا شروع کر دیا. اب یہاں پہ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ وہ جو امرات و عزیز تھی, وہ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا, پہلے بھی تو آیا امرات ہی. یہاں پہ آیا التی ہوا فی بیتہا, وہ جس کے گھر میں رہتے تھے. کیوں, اس لیے کہ یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یوسف علیہ السلام سوچو تو صحیح کتنی بڑی پرابلم میں تھے, اس لیے کہ جس کے گھر میں رہتے ہیں, یعنی جو اس وقت یعنی غلام کی آقا ہونا مطلب یہ ہے کہ غلام اس کے ہاتھ میں ہے, اب وہ غلام کے ساتھ جو بھی کرے, جو بھی حکم دے غلام کو ماننا ہے. اب ایسی عورت جب پھسلانے لگے جس کی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں, جو باس ہے, تو پھر بچنا کتنا مشکل ہے. عن نفسی ہی, اس کے نفس سے, یعنی اس کے جو ارادہ اس کا تھا, یعنی کس کا, یوسف علیہ السلام کا, اس سے متزلزل کرنا چاہ رہی تھی, اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہی تھی, فلرٹ کر رہی تھی. تو اب یہ کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام ایک نئی مشکل میں پھنس گئے. اس لیے کہ وہ عورت ہی جو تھی وہ گھر چلاتی تھی, زیادہ تر عزیز مصر تو اپنی طرح حکومتی کاموں میں جیسے مرد ہوتے ہیں اس میں مصروف رہتا تھا. عورت ایک مالکن ہے, سمجھ لیں. اب اس کا, اس کے فیصلے کو یا اس کے حکم کو رد کرنا آسان تو نہیں تھا. اور یہ بھی بات کوئی اچانک سے نہیں ہو گئی تھی, جیسے میں نے آپ کو بتایا روادت میں کیا ہے, نرمی اور ہیلے سے بار بار کسی چیز کو طلب کرنا. یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ عورت اپنے جال میں پھنسانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو طرح طرح کی کوششیں کرتی رہی. یعنی اس نے بناؤ سنگھار بھی کیا, یوسف علیہ السلام کی تعریفیں بھی کرتی ہے, یوسف علیہ السلام کو ہر طرح سے یعنی اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی, کسی طرح میری طرف راغب ہو جائے. اور جو انسان کسی کے گھر میں رہتا ہو, ظاہر ہے اس کے زیر احسان ہوگا, تو پھر بھی چاہے کتنا بھی اچھا رکھتے ہیں, ماتحت ہی تھے نا, وہ مالک تو نہیں تھے اس گھر کے. دوسری بات یہ کہ یہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں تھی, یہ شی واز فرام دا ایلیٹ کلاس. ارے کسی وزیر اعظم کی سوچیں بیوی ہو تو کتنی بڑی بات ہوتی ہے, فرسٹ لیڈی کوئی کتنی بڑی بات ہوتی ہے, تو یہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی. تیسری بات یہ کہ یوسف علیہ السلام ہم سیلف ینگ تھے, اور ینگ آدمی اسپیشلی جو ابھی اپنی میچیورٹی کی ایج کو پہنچا ہو, بلوغت کو پہنچا ہو, اس وقت کی ایج کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. اور وہ بھی ایک ایسا آدمی ہے کہ جو یعنی آزاد تو ہے نہیں, کہ آزاد ہیں کہ خود ہی اپنے فیصلے خود کریں, آزاد بھی نہیں ہے. تو عورت مالدار بھی ہے, سٹیٹس والی بھی ہے, ان کی مالکن ان کی باس بھی ہے, اور یوسف علیہ السلام آن دا ادر ہینڈ وہ اس کے ماتحت بھی ہیں, جوان بھی ہیں, اور اس کے حکم کو ٹالنا ان کے لیے کوئی آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر دیکھیں ایک یہ اور بھی بات ہوتی ہے, جب ایک آدمی نا کسی پرائی قوم میں ہو تو پھر غیر ملک میں, پھر وہاں پہ گناہ کرنا بھی آسان ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی جانتا نہیں ہے ہمیں, کون توجہ کرے گا. اب ہم کسی جگہ پہ چلے جائیں, مثلا الجیریا میں چلے جائیں, وہاں پہ جا کے کوئی بھی نہیں ہمیں جانتا, وہاں پہ بھی کوئی اگر ہم حجاب اتار کے گھومنے شروع کر دیں, اب کون سا ہماری کلاس کے لوگ دیکھ رہے ہیں, اب کون سا ہمارے وہ کمیونٹی کے لوگ دیکھ رہے ہیں, اب نہ ہمارے کوئی یہاں پہ رشتے دار ہیں نہ کچھ, کسی کو کیا پتا چلے گا میں کون ہوں. دیکھیں نا, ایک چیز کرنی آسان ہو گئی نا وہاں پہ. تب یوسف علیہ السلام اگر یہاں پہ کچھ غلط کام کریں گے بھی تو کیونکہ بگ ڈیل نہیں ہوگی, غلامی تو ہے, کون سا کوئی اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کا کچھ غلط کرنا کوئی بڑی بات ہو جائے گا. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کتنے ایزی تھے ساری غلط کرنا, اس کی جو وہ پھسلا رہی تھی اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی, تو کتنا ایزی تھا یوسف علیہ السلام کا اس کے ٹریپ میں آ جانا. اب وغلقت الابواب, اس نے بند کر دیے دروازے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا, وہ پہلے سے کوششیں کر رہی تھی, جب اس کی ساری کوششیں ناکام رہی, کسی طرح بھی وہ ان کو اپنی طرف نہیں مائل کر پا رہی, تعریفیں کر کے بھی دیکھ لیا, بناؤ سنگھار کر کے بھی دیکھ لیا, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, یہ تو کسی طرح قابو ہی نہیں آتا. تو پھر اس نے کیا کیا, دروازے بند کر دیے. یعنی اب زبردستی اس چیز کے اوپر وہ ہو گئی, تل گئی کہ اب نہیں میں نے چھوڑنا. وقالت حیث لک, اور اس نے کہا آ جاؤ, یعنی برائی کی طرف اس نے کھلم کھلا دعوت دے دی. کہا جاتا ہے کہ سات دروازے تھے, سارے دروازے اس نے لاک کیے, جیسے بعض جگہ پہ ہوتا ہے نا, ایک دروازے کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, تو اس کے وہ سارے دروازے لاک کرتی گئی, حتیٰ کہ سب سے اندر والی کوٹری میں آ گئی, اور اب آ کے گناہ کی دعوت دے رہی. یعنی اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا نا, اب تو کوئی ڈر نہیں, یہاں پہ کون بچ سکتا ہے. صرف اتنی اوپن انویٹیشن پہ اور دیکھیں مرد کے اندر عورت کی نسبت شہوت کے جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب ایسی جگہ پہ وہی بچے گا صرف جس کے اندر خوف خدا ہوگا. یاد رکھیں اس قسم کی چیزوں سے نا جو یہ جہاں پہ گناہ یا برائی بہت ایزیلی اویلیبل ہو وہاں پہ وہی انسان بچ سکتا ہے جس کو ایک خدا کا خوف ہو, وہ اور نہیں کوئی بچ سکتا. اور خاص طور پہ ایسی ہجانی اس طرح کے ماحول کے اندر. یوسف علیہ السلام اب آگے سے کیا جواب دیتے ہیں, قال معاذ اللہ, فرماتے ہیں اللہ کی پناہ. یعنی اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت کا پوائنٹ ہے, معاذ اللہ کہنے میں ان کا, یعنی یہ نہیں کہا کہ مجھے تو بس, میں تو اتنا شریف ہوں کبھی میں نے اس طرح کی حرکت نہیں کی, نہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا. اس لیے کہ انسان اپنے اوپر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا کہ میں تو اتنا شریف ہوں, میں تو کسی چیز میں آ ہی نہیں سکتا. نہیں, بلکہ اللہ ہی بچائے جس کو, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور دوسرا صرف یہ کہنا ان کا معاذ اللہ, یہ بتاتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ ہی نہیں لیتا بلکہ اللہ مجھے کہیں لے جا یہاں سے, مجھے کہیں چھپا لے. یہ اعوذ باللہ سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے معاذ اللہ ایک دم انہوں نے کہا. اور یہ کتنی ایک مشکل بات ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کے کوئی فتنہ نہیں پایا. یعنی عورت بہت بڑا فتنہ ہے مرد کے لیے, کہیں تو آدمی خود ہی عورت کے چکر میں اکثر پڑ جاتے ہیں اور اس میں ہی اپنا دین ایمان اپنے گھر والے سب کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ بہت سے لوگ مشرک عورتوں سے بھی شادی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے, ان کو دین ایمان کی بھی نہیں اپنی فکر ہوتی, ایتھیسٹ عورتیں ان سے کر لیں گے, بس ایسے ان کے جال میں پھنسے, ایسے ان کے حسن کے گرویدہ ہوئے, سب کچھ چھوڑ دیا. تو اول تو مرد کے اندر خود ہی اتنی زیادہ اس طرح کی چیز پائی جاتی ہے کہ وہ عورت کی طرف نیچرلی مائل ہوتا ہے, اور کہیں عورت خود دعوت دینے لگ جائے پھر تو سمجھ لیں کہ بالکل ہی کوئی آدمی کا بچنا انتہائی مشکل ہے, انتہائی مشکل. اللہ اکبر. اور یہاں پہ تو خاص طور پہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, دونوں اکیلے ہیں, دروازے لاک ہیں, کوئی اندر نہیں آ سکتا, اب کس کا ڈر ہے, تو پھر بھی اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. انہو ربی, بے شک وہ میرا رب ہے, احسن مثواہ, اس نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا. اب یہاں پہ ربی کے دو معنی ہیں, وہ دونوں معنی آپ لکھ لیں, بعض تفاسیر میں ایک معنی کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے, اور وہ یہ کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کا کہیں کہ وہ میرا رب ہے تو بس ٹھیک ہے, اس طرح سے معنی تو بالکل آسان بنتا ہے نا, کہ اللہ میرا رب ہے, اس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں, اتنا مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے, مجھے دنیا پہ لا کے بسایا, اب میں کس طرح سے اس رب کی نافرمانی کروں کہ جس نے اس کام سے روکا ہے, میں اس کی نافرمانی کر کے اور پھر میں کیسے میں یہ کر سکتا ہوں. کیونکہ انہو لا یفلح الظالمون, بے شک نہیں فلا پاتے وہ جو ظالم ہیں, ظالم لوگ فلا نہیں پاتے, یعنی ظلم کیا ہے یہاں پہ, حق میں کمی کرنا, اللہ کا جو حکم ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے, میں گناہ کر کے اس کی نافرمانی کر کے ظلم کروں, ہر گناہ ظلم ہے نا, تو ظالم پھر فلا نہیں پا سکتا, اور زنا تو بہت بڑا ظلم. دوسرا اس کا معنی جو تھوڑا آپ کو ڈفرینٹ لگے گا, ربی کا معنی یہاں پہ لیا گیا ہے ماسٹر, یعنی عربی میں جو غلام کا آقا ہوتا تھا اس کو بھی رب کہا جاتا تھا. یہ تو بعد میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کو اپنا رب نہ کہے اور کوئی آقا اپنے غلام کو اپنا بندہ نہ کہے, کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رب ہونا. تو وہ یعنی جیسے ہم نہیں اردو میں کہہ دیتے مالک, یہ اس کا مالک ہے, اس کا وہ ہے, تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رب کا ورڈ خاص طور پہ آقا کے لیے منع کر دیا کہ اس کے لیے نہ لیا جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اسلام میں صرف شرک سے منع نہیں کیا گیا بلکہ ایسی چیزوں سے بھی منع کیا گیا جو کبھی بھی آگے جا کے شرک کا ذریعہ بن سکتی. بہت سی چیزیں پچھلی شریعتوں کے اندر جائز تھیں, ہمیں سختی سے منع کر دیا گیا. مثلا سجدہ تعظیم ان میں جائز تھا, ہمیں منع کیا گیا کہیں شرک کا دروازہ نہ کھل جائے. مثلا تصویریں بنانا ان کی شریعتوں میں جائز تھا لیکن ہمیں منع کر دیا گیا. تصویر بنانا شرک نہیں ہو جاتا مگر یہ شرک کی طرف لے جا سکتا ہے. تو جو ذرائع تھے نا, سدے ذرائع کر دے, ذرائع کو بھی جو راستے تھے ان کو بھی بند کر دیا گیا. اسی لیے یہ لفظ پھر ہماری شریعت میں منع ہے. تو انہوں نے جو فرمایا انہو ربی, وہ اپنی جگہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا ماسٹر ہے, یعنی تمہارا شوہر میرا ماسٹر ہے, اس نے مجھے اچھی جگہ دی یہاں پہ, میں کیسے ظلم کروں, میں اس کی عزت کے اوپر ہی ہاتھ ڈال دوں, اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ اس نے میرے اوپر احسان کیا, اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اس بات کو یاد رکھا, وہ جو فرسٹ ڈے اس نے کہی تھی نا اکریمی مثواہ, اس کی ٹھکانہ اچھا دینا, عزت کے ساتھ اس کو رکھنا, وہ بار بار تو نہیں کہتا گیا تھا. جو پہلے دن اس نے بات کہی تھی, محسن دیکھیں وہی ہوتا ہے, یہی نہیں محسن ہونا کہ احسان کرنا کسی پہ, محسن یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کا احسان ہے تو اس کو بھی یاد رکھتا ہے, احسان کو مانتا ہے. یہ اس آدمی نے میرے ساتھ احسان کیا کہ مجھے اچھی جگہ اچھا رکھنے کا حکم دیا تھا, جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا میں اس کے ساتھ ایسے کروں, میں اس تھالی میں چھید کروں جس میں کھا رہا ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ اس عورت کو بھی ایک طرح سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے پر بھی تو تمہارے شوہر کا احسان ہے, تم کس طرح یہ کام کرنے کے اوپر تل گئی ہو. آپ دیکھیں اسی وجہ سے ہمارے دین میں نا مرد اور عورت کو ایک جگہ تنہا رہنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ اکیلے کوئی بھی غیر محرم مرد عورت کسی ایک جگہ پہ اکیلے نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان بیچ میں آ جاتا. یا یہ جو را و دا لفظ آیا نا, بار 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 آ کے, میں نے جو آپ کو بتایا بار بار تلف کر, بار بار خیال ڈالتا ہے. اگر کوئی بات نہیں بھی ہے ان کے درمیان تو بھی وہ تنہا ہوں گے تو شیطان مرد کے دل میں عورت کا خیال ڈالے گا, عورت کے دل میں مرد کا خیال ڈالے گا. آپ نے وہ بنی اسرائیل کے اس آدمی کا واقعہ سنا تھا نا کہ جو بڑا نیک تھا اور پھر اس کے عورت کے ذریعے ہی وہ آزما دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ہمارے دین میں اسلام میں پھر جس برائی تک پہنچ سکتے ہوں, زنا تک پہنچ سکتے ہوں, اس کے راستوں کو بھی بند کر دیا. اسی وجہ سے آپ یہ جو سیگریگیشن ہے مرد عورتوں کی الگ الگ مجلسوں کا, اسی وجہ سے اہتمام کرنے کا ہے ہمارے دین کے اندر, اسی وجہ سے پردے کا حکم ہے ہمارے دین میں. یہ سدے ذرائع اس کو کہتے ہیں, یعنی ذرائع بھی جو ہے نا, ذریعہ بھی جو ہے, جو ذریعہ بن سکتا ہے اس کو بند کر دو تاکہ آگے بات نہ بڑھے. وہ لوگ کہتے ہیں اس میں کیا فرق پڑتا ہے, آپ تو دتیانوسی, آپ تو, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو, پتا ہے آپ کو, یہ فرمایا ولا تقرب الزنا, زنا کے قریب بھی نہیں جانا. وہ ہے وہ زنا جہاں تک پہنچا جا سکتا ہے, جو یہ راستہ ہے نا اس پہ بھی نہیں جانا جو کبھی آگے جا کے زنا تک لے جائے. اور انہی چیزوں سے آگے باتیں بڑھتے 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 وہاں تک پہنچ جاتی. میں تو صرف چیٹنگ کر رہی تھی, میں تو صرف یہ کر رہے تھے, ہم تو صرف ملتے تھے, یہ تو میرے میاں کا دوست تھا, یہ تو فلان تھا, وہ باتیں بڑھتے بڑھتے وہاں تک چلی جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ راستے بند کر دیتا ہے. قریب جانے کا مطلب ہے اس راستے پہ چلنا, اس راستے پہ بھی نہیں چلنا. تو چاہے کچھ لوگوں کو یہ باتیں اچھی نہ لگیں اور بیکورڈ لگیں مگر قرآن یہی کہتا ہے. اب دیکھیں, اب یہاں پہ تھوڑا سا کیریکٹر کا کمپیریزن کریں. اخوان یوسف نے کیا کہا تھا, چلو ایک دفعہ کام کر لیں گے اس کے بعد پھر ہم توبہ کر لیں گے. لیکن یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کیا ہوا پھر کیا ہوا, کون سا یہاں پہ کوئی دیکھ رہا ہے, ایک دفعہ ہی کرنے کی بات ہے نا, پھر اس کے بعد توبہ کر لوں گا. استغفر اللہ. کئی دفعہ برائی کے مواقع انسان کے سامنے اسی طرح پڑے ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ, نہ کوئی جانتا ہے نہ پہچانتا ہے نہ کوئی دیکھنے والا ہے. اپرچونٹی سامنے کھلی پڑی ہے, بہت ایزیلی ایکسیسیبل ہے, دوسرا بھی راضی. یعنی یہاں پہ کتنا ماحول کو دیکھا جائے نا تو ہر چیز ماحول میں موافق تھی. تب بھی یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کی پناہ. ہمارے لیے جب کبھی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ایسے موقع تو نہیں, لیکن جب کبھی ای میل آ رہی ہیں, کوئی ای میل میں آپ کو سبجیکٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سبجیکٹ صحیح نہیں ہے, اس کو کھولنا چاہیے یا نہیں, بھی انسان کہتا ہے ایک دفعہ کھول کے تو دیکھ لیں, بعد میں توبہ کر لیں گے. اسی طرح پرونوگرافی دیکھنا, چاہے میاں بیوی ہیں, بند کمروں میں کیا ہو رہا ہے, اکیلے بیٹھے ہوئے لوگوں میں کیا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے, اس کی نظر سب پہ ہے. اور اس سے بچے گا بھی وہی جو اس بات کو ذہن میں رکھے گا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور یہ جو خواہش ہے نا, یہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے, اور اس کو صرف اللہ کا خوف, وہ اس کو کنٹرول, وہ خوف ہوگا تو کنٹرول ہوگی. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہم اپنا چیک کرنا چاہتے ہیں نا, خوف خدا ہمارے اندر کتنا ہے, ایسے مواقع پہ اپنے آپ کو چیک کیا کریں. جب آپ کے پاس فل آپ کے پاس بالکل اپرچونیٹی ہے سامنے, چاہے وہ کپلز ہیں, میاں بیوی ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بند دروازوں کے اندر کیا کر رہے ہیں, وہ تھوڑا کسی کو پتا چلے گا, مگر وہاں پہ بھی اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں. جہاں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ بند دروازوں میں بھی ہوتا ہے, میاں بیوی کے درمیان بھی ہو سکتا. پھر اسی طرح جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں یا شادی شدہ بھی ہیں, کئی ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں, مثلا ڈیٹنگ سائٹس ہیں آج کل بہت سارے, چلو نہیں بس ہم تو صرف فن سیک کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں, تو ہم سیریس تھوڑی ہیں. آدمی کہتا میری تو بیوی گھر بیٹھی ہوئی ہے, میرے بچے ہیں, جسٹ فن سیک, چلو تھوڑا سا مزہ آ جائے گا تو تھوڑا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں اس راستے کے قریب بھی نہیں جانا, پھر جب ایسی چیزوں کو دیکھنا, جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو, تو پھر یہ کیا ان چیزوں کی اجازت ہو سکتی ہے؟ کیا کبھی یہ سوچا کریں, یہ جو سیکرٹلی ہم یہ کام کر رہے ہیں, اگر لوگوں میں کھل جائیں تو کیا ہوگا؟ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ لوگوں میں یہ باتیں کھل جائیں کہ میں فلاں سے چیٹنگ کر رہا ہوں, فلاں کے ساتھ ہوں, فلاں جگہ ہے؟ کہ اللہ سے نہیں ڈرتے, وہ تو دیکھ رہا ہے, اور لوگوں سے ڈر جاتے ہیں, لوگوں میں نہ کھل جائے یہ پول. اللہ اکبر. تو کہیں پہ بھی جہاں پہ, کیونکہ یہ میں اس لیے بار بار بات کر رہی ہوں کہ یہ چیزیں آج کل اتنی اوپن ہیں, اتنی ایزیلی اویلیبل ہیں ہر ایک کے لیے, مرد ہوں یا عورتیں. اور آپ, ہم, میں اور آپ یہ نہ سمجھیں ہم تو عورتیں ہیں, ہمارا کیا, ہم تو جو مرضی دیکھیں, جس کی طرف مرضی دیکھیں, ہائے فلاں ہیرو اور ہائے فلاں وہ, اور اس کے اوپر دل پکڑ لیا اور اس کے اوپر ہائے وائے نکل رہی ہے, تو کوئی بات نہیں, ہمیں تو کوئی ایسا ہمارا نہیں ہے, کیونکہ ہم تو عورتیں ہیں. مردوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ پرہیز کریں, ہمیں کیا پرہیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کو بھی فرمایا کہ اپنی نظریں نیچی رکھو. اگر آپ کے دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو آپ کو پھر کیوں یہ حکم دیا گیا؟ بعض عورتیں کہتی میرے ہسبینڈ دیکھتے ہیں ادھر ادھر عورتوں کو, تو میں نے ان کو کہہ دیا اب ٹھیک ہے میں بھی دیکھوں گی, میں بھی آدمیوں کو دیکھوں گی. تو ان کا حساب ان کے ساتھ, آپ کا حساب آپ کے ساتھ, ان کو بھی حکم ہے نظریں نیچی کرو اور آپ کو بھی حکم ہے نظریں نیچی رکھے. ان کے اگر وہ اس طرح وائلیٹ کر رہے ہیں اللہ کے حکموں کو, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بھی اجازت مل گئی. یہ حکم مرد کا نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ خواہش, جنسی خواہش جو ہے, انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی, کس حد تک گرا دیتی ہے. کوئی اپنے آپ کو سیف نہ سمجھے. اب اس عورت کو, کس سٹیٹس کی یہ عورت ہے, اور شادی شدہ, اور کتنا گرا دیا اس خواہش نے, کہ وہ مرد کو مجبور کر رہی ہے برائی پہ. دوسری بات، اسی چیز کو وائس ورسا کر کے دیکھ لیں. اگر کوئی مرد عورت کو اس طرح لیور کرنا چاہے، سیڈیوس کرنا چاہے، تو عورت کو کیا کرنا چاہیے یہ بھی سوچنا چاہیے. کوئی مرد لبھا رہا ہے دل، کوئی مرد تعریفیں کر رہا ہے، کوئی مرد عورت کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس عورت کے اندر بھی پھر خوف خدا ہونا چاہیے. وہ بھی اللہ کی پناہ لے. یہ نہیں ہے کہ پھر بس بالکل، کیونکہ لڑکیاں زیادہ تر ایسے جال میں پھنس جاتی ہیں، اس نے تعریف کر دی بس اس کے ساتھ ہی ہوئی. اٹینشن چاہتے ہیں نا، عورت کے اندر یہ نیڈ ہوتی ہے کہ اس کو اٹینشن ملے، سینس آف بلونگنگ چاہتی ہے. اور جب اس کو اپنے گھر سے نہیں ملتی، چاہے شوہر ہے اس سے نہیں مل رہی، یا اور بیٹی کے روپ میں یا تو گھر والوں سے نہیں مل رہی، تو آپ کہیں اور اٹینشن لیتی ہے، کہیں اور چاہتے ہیں ڈھونڈتی ہے. تو کتنا بھی کوئی بلا رہا ہے، کتنا بھی کوئی تعریفیں کر رہا ہے، یہ نہیں کہ اس جذبے سے مغلوب ہو کہ نہیں جی ہم تو ینگ ہیں تو ینگ ایج میں تو یہ ہوتا ہی ہے. نہیں، اور آج تو ہم نے یہ ساری چیزوں کو بالکل جائز کر دیا نا. ان کو بھی کئی ڈیٹنگ ہو گئی اور اب یہ آپ کا آ رہا ہے ویلنٹائن ڈے، ساری چیزیں جائز ہو گئی، اتنے خوبصورت نام دے دیے کہ اب تو کوئی برائی رہ ہی نہیں گئی. اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے زنا کے راستوں پہ بھی نہ جاؤ، تو وہ کہتے ہیں یہ تو آپ دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں، کون سی پرانے زمانے کی باتیں. اب لو از ان دا ایئر، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کتنے ریڈ روزز بکتے ہیں اور کتنے ہارٹس اور کتنے کیا کچھ. اور کوئی کہہ دے کوئی بات تو پھر وہ برا ہے. یہاں پہ ظالم زناکار کو کہا گیا، زناکار جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے. اگر اپنے ساتھی کے ساتھ بھی اس کی بے وفائی ہے، تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے. ساتھی کے ساتھ بھی ظلم، اس کا حق بھی مارا، اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے فرما برداری کا، اس کے اندر بھی چھید کیا اس نے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، تو وہ ظالم ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور البتہ تحقیق اس عورت نے ارادہ کیا اس کا. عورت نے تو ارادہ کیا، اب عورت کے اندر تو گناہ کا ارادہ تھا، اس نے مائل کرنے کی کوشش کی. اب یہ کہا جاتا ہے ایک بات، کہ جب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سدی وغیرہ نے اس چیز کو نقل کیا، کہ جب اس تنہائی میں نا اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے کے لیے ان کے حسن و جمال کی تعریفیں شروع کر دی، کہا تمہارے بال کتنے حسین ہیں. اسی طرح لوگ کرتے ہیں نا اکثر، ہم نے تو الٹ دیکھا نا، مرد کرتے ہیں یا لڑکے کرتے ہیں لڑکیوں کے لیے، تمہارے کتنی خوبصورت، کتنی حسین، کتنی یہ. یوسف علیہ السلام کتنے ینگ ہیں. اب یہاں پہ زیادہ ولنریبل کون ہے؟ جو مرد ہوتا ہے وہ زیادہ ولنریبل ہوتا ہے، اس کو تو عورت بلائے وہ تو یہ جو پکے ہوئے پھل کی طرح جھولی میں گر جاتا ہے، اس کو تو عورت اشارہ ہی کرے تو وہ پیچھے چل پڑتا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام با کمال کردار کے مالک ہیں، اتنے ینگ ہونے کے باوجود فرمایا یہ بال تو موت کے بعد سب پہلے جسم سے علیحدہ ہو جائیں گے. پھر کہا، اس نے کہا یعنی جسم سے الگ ہو جائیں گے یہ بال، اس نے کہا تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں، فرمایا موت کے بعد یہ سب مٹی کی غذا ہوں گی، یہ سب پانی ہو کے میرے چہرے پہ بہہ جائیں گی. پھر کہا تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے، کہا یہ سب بھی خاک میں مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ان پہ فخر آخرت جو تھی مسلط کر دی تھی، کہ یوتھ میں بھی، ینگ ایج میں بھی، جب یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں سامنے، اور عورت خود دعوت دے رہی ہے، ایک آدمی خود پھسلاتا ہے یہ تو عورت خود کہہ رہی ہے، پھر بھی فکر آخرت، پھر بھی انجام، پھر بھی اللہ کا خوف اتنا غالب ہے. کس قدر پاک دامنی ہے یوسف علیہ السلام کی. یہ واقعہ بہترین مثال ہے پاک دامن رہنے کا، کہ جو انسان پاک دامن رہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے. تو عورت نے تو ارادہ کیا، وہ ہما بھی ہے، اور بعض نے یہیں پہ وقف کیا ہما بھی ہے، اور اس نے بھی ارادہ کیا. تو دونوں کا ارادہ کے لیے ہم کا ہی ورڈ آیا، لیکن ہم میں بھی فرق ہے میننگ میں، یاد رکھیں. ہم کا ایک میننگ ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا، اس کا عزم کر لینا، پکا عزم کر لینا کہ میں نے یہ کر کے رہنا، اور دوسرا بس دل میں جو ایک خیال نہیں آتا، جو جو غیر اختیاری ہوتا ہے، آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، بس ایک انکانشسلی ایک خیال آ گیا، وہ بھی ہم کہلاتا ہے۔ تو اس کا جو ہم تھا نا عورت کا، وہ گناہ کا تھا، یعنی وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے یہ کام کر کے رہنا۔ اور یوسف علیہ السلام کا ہم ایسا نہیں تھا، ان کا ہم کیا تھا، ان کا ایک غیر اختیاری، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ینگ آدمی کے دل میں ایک فطری طور پہ اللہ کی طرف سے ہی مرد کے دل کے اندر عورت کے لیے ایک طلب ہوتی ہے، ایک ڈیزائر کرتا ہے۔ تو وہ چیز جس طرح اس کی مثال ایسے سمجھیں، گرمی کا روزہ ہو، اگر ٹھنڈے پانی کا خیال جو آپ کے ذہن کے اندر آتا ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پی لوں گی وہ پانی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس مجھے پانی مل جائے تو بس میں نے سارا انڈیل لینا اپنے اندر، یہ نہیں ہوتا، بس ایک خیال ایک دم آ گیا۔ تو وہ ہم یہ ہے جو یوسف علیہ السلام کا تھا، کہ غیر اختیاری دونوں کے لیے، اسی لیے الگ الگ ہم بولا گیا، کیونکہ دونوں کے خیال میں فرق تھا۔ پہلا جو ہم مت ہے وہ گناہ میں ہے شامل، اور دوسرا ہم جو ہے یوسف علیہ السلام کا، وہ ایک بس خیال ذہن کے اندر آنا، جیسے ایک انسان کہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ خود بخود اس کی فطرت ہے آدمی کی، وہ مائل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اس چیز کو یاد رکھیے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے کہیں کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آیا گیا تو اس کا مطلب وہ بھی گناہ کی طرف مائل تھے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے دو الفاظ یہاں پہ آئے ہیں، ورنہ ایک ہی لفظ بھی آ سکتا تھا، وَلَقَدْ هَمَّا، دونوں نے ارادہ کیا، یہ بھی آ سکتا تھا، لیکن الگ الگ الفاظ بولے گئے تاکہ پتہ چلے کہ اس کا ہم الگ تھا اور یوسف علیہ السلام کا ہم الگ تھا، اور اس پہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، تو جب وقف یہاں پہ کرتے ہیں تو پھر یہ معنی بنتا ہے، اور اگر وقف نہ کیا جائے تو پھر کیا معنی بنتا ہے، اس کو آپ کو اچھی طرح سمجھنا ہے، کیونکہ یہ بعض جگہ پہ اس کے اوپر بہت وہ ہوئی کہ اچھا کیسے، کیوں یوسف علیہ السلام بھی کیا اس میں پڑ گئے، تو آپ کو اس کا جواب آنا چاہیے۔ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا اس کا اگر وہ نہ دیکھتا برہان اپنے رب کی، یعنی ارادہ نہیں انہوں نے کیا تھا لیکن وہ کر لیتا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا۔ اب کیا اللہ کی برہان انہوں نے دیکھ لی تھی، کیا ایسی دلیل، برہان کیا ہے یعنی واضح دلیل، کوئی کیا ایسی واضح دلیل دیکھ لی تھی انہوں نے۔ آپ اس میں تفسیروں میں بہت دفعہ دیکھیں گے، آپ پڑھ بھی لیجیے گا تفسیروں میں ڈفرینٹ، کہ یعنی برہان حجت کو کہتے ہیں نا، کوئی ایسی بالکل سامنے واضح چیز دیکھ لیں۔ تو بعض جگہ پہ ہے کہ وہ انہوں نے دیکھا اپنے باپ کو، دیکھ لیا کہ وہ اس طرح دانتوں میں انگلی دبائے کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح بعض جگہ پہ آتا ہے کہ انہوں نے کوئی اور آیت دیکھ لی لکھی ہوئی قرآن کی، کہ جیسے آیت ہے نا لا تقرب الزنا انہ کان فاحشہ، تو وہ دیکھ لی لکھی ہوئی تھی ایک جگہ۔ بعض نے کہا کہ اس عورت کے وہاں پہ ایک بت تھا، اس نے اپنے بت کے اوپر پردہ ڈال دیا، تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا تم نے اس کے اوپر کیوں پردہ ڈال دیا، اس نے کہا یہ میرا خدا ہے، اس کے سامنے گناہ کرنے کی میری جرت نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اس سے حیا کرتی ہو، اور میرا رب جو ہے اسے زیادہ حیا کا مستحق ہے، اس کی نظر کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ دو تین وہ ہے، مگر زیادہ جو چیز دل کو لگتی ہے نا وہ یہ ہے کہ برہان کیا چیز تھی، یعنی یوسف علیہ السلام کو جو نبوت ملی تھی، جو علم ملا تھا، جو معرفت ملی تھی اللہ کی، اس کے بعد وہ پھر یہ کام کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے، ان کو پتا تھا ہی نہیں، بس یہ علم تھا کہ یہ جو کام ہے یہ بہت سخت بڑا گناہ ہے، تو وہ اس سے اس کا خیال بھی نہیں کر سکتے تھے، اس کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے تھے اگر یہ نہ ہوتا ان کے پاس، اگر جیسے یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی نہ ہوتی تو ان کے اندر یہ خیال آ سکتا تھا، کیونکہ فطرت ہے انسان کی۔ ٹھیک ہے، یہ دو تین چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، ان کے پاس یہ برہان تھی، اس برہان کی وجہ سے برائی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں پیغمبر جو معصوم ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی حفاظت فرماتا ہے، كَذَلِكَ لِنَصْرِفْ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یعنی اسی طرح ہم پھیر دیں تاکہ ہم پھیر دیں اس سے برائی کو اور بے حیائی کو، بے حیائی اور برائی کو ہم اس سے ہٹا دیں۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ برہان اس لیے دکھائی تاکہ اس طرح سے ہم اس کو، اس سے برائی کو، اس کو نہیں سوری، اس سے برائی کو اور بے حیائی کو ہٹا دیں۔ اب یہاں پہ برائی کا مطلب کیا، سو تمام قسم کی برائیوں کو کہتے ہیں، لیکن فحشا جو ہے نا، یہ بڑے گناہ کو، فحاشی، فحشا میں جو بھی گناہ آتے ہیں نا، وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، تو ہم اس کو اس سے بچا لیں۔ اچھا میں نے کیوں کہا کہ اس کو اس سے بچا لیں، یہ نہیں، بلکہ ان برائیوں کو ہٹا لیں ان سے، یہ یہاں پہ آیا، انہو اس سے، اس میں بڑی ایک حکمت ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام سے ان برائیوں کو ہٹانے کو کہا گیا، ایسے لگ رہا ہے جیسے سو اور فحشا نے ان کو گھیر لیا تھا، جیسے وہ کوئی چیزیں ہیں، جیسے کوئی برائی ہے وہ ان کو چمٹ رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس جال کو توڑ دیا، ان کو برہان دکھا کے ان چیزوں کو ان سے الگ کر دیا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ یوسف علیہ السلام کو ان سے برائی سے ہٹا لیا، یوسف علیہ السلام کو فحاشی سے بچا لیا، تو اس کا مطلب تھا یوسف علیہ السلام جا کے برائی اور فحاشی سے چمٹے ہوئے تھے، نہیں، وہ چیزیں چمٹ گئی تھیں یوسف علیہ السلام سے، تو اللہ نے ان کو ہٹا دیا۔ کیونکہ جو پیغمبر ہوتے ہیں کسی چھوٹے سے گناہ میں بھی مبتلا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، انہ من عبادنا المخلصین، کیونکہ وہ تو ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا، چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، یعنی جن کو اللہ تعالی نے اپنی نبوت کے لیے چن لیا تھا ان میں سے تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر ایسے اپنے انبیاء کے لیے تو خصوصی پہرا ہوتا ہے، وہ کسی طرح کی برائی میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے۔ اور شیطان نے بھی کہا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا تھا وہاں سے، کہ فبعزتی کا لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک، سوائے تیرے ان بندوں کے، منہم المخلصین، جن کو تو نے چن لیا ہوگا، تیرے مخلص بندوں کو نہیں میں بہکا سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے جو چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں ان سے ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، جن سے اللہ نے کوئی نیکی کا کام لینا، تو پھسلنے کی جگہ ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بچا لیتا ہے ان لوگوں کو جو بچنا چاہتے ہیں، اور جب وہ بچ جاتے ہیں اللہ کا قرب ان کو مل جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یوسف علیہ السلام خود کو بچانے کے لیے خود کوشش کرتے ہیں، فرمایا واستبق الباب، وہ دونوں بڑے دروازے کی طرف، دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، لیکن فزیکلی ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اسپرچولی دیکھیں دونوں کی ڈائریکشن بالکل اپوزٹ ہے، وہ عورت برائی کی طرف دوڑ رہی ہے، جہنم کی طرف جا رہی ہے، آگ کی طرف، اور یوسف علیہ السلام پاک دامنی کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ ڈائریکشن ایک، موٹیوز دو، یوسف علیہ السلام جنت کی طرف دوڑ رہے ہیں، یوسف عزت کو بچانے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور عورت عزت کو تار تار کرنے کے لیے دوڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر، تو آپ نے دیکھا یہاں پہ کہ یوسف علیہ السلام باقاعدہ یعنی کوشش میں ہیں کہ میں بچ جاؤں، صرف دعا کر کے پھر بیٹھ نہیں گئے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، میرے تو یہاں سے سارے دروازے تو بند ہیں، اب جو کرنا ہے کر لو، اب میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے تو اللہ سے پناہ مانگی تھی، اللہ نے ہی نہیں بچایا۔ ہماری تو یہی ہوتی ہے نا، ہم اس کے بعد دعا کرنے کے بعد اس کے بعد ہاتھ نہیں کچھ ہلانا، بس وہیں پہ پڑے رہنا، نہیں، یوسف علیہ السلام اس جگہ کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، سے کیا پتا چلتا ہے، جہاں بھی انسان کو یہ خطرہ ہو اب میں نہیں اپنے آپ کو بچا سکتا، وہاں اس جگہ کو چھوڑ دو۔ انہوں نے بھاگ کے اس چیز کا ثبوت دیا کہ وہ واقعی نہیں چاہتے تھے کہ اس گناہ میں مبتلا ہوں، سمجھ آئی بات؟ کوشش بھی ساتھ ضروری ہے، صرف دعا تک نہیں محدود رہنا، دعا تو انہوں نے کر ہی لی تھی، معاذ اللہ کہہ دیا تھا، اللہ مجھے اپنی پناہ، اللہ کی پناہ، بس ٹھیک ہے اللہ کی پناہ میں نے مانگ لی، اب کیا ہے، اب تو میرا جی کوئی بس نہیں ہے. نہیں، اپنی حد تک جتنی کوشش کر سکتے ہو پوری کر گزرو. اب وہ بڑھ کے سب سے زیادہ یہی کوشش کر سکتے تھے نا، آپ کا بھاگ جاتے وہاں سے. تو یہ دو دوڑیں لگی ہیں، ایک گناہ کی طرف ہے اور دوسری گناہ سے بچنے کے لیے. اور یہی کہانی آج ہے، کوئی آج گناہ کی طرف بھاگ رہا ہے اور کوئی گناہ سے بھاگ رہا ہے. ہم خود کو دیکھیں کہ ہماری دوڑ کس طرف لگ رہی ہے. دوڑیں تو سب لگا رہے ہیں. اب عورت کی ڈھٹائی دیکھیں، اس کی کتنا اس کا پکا ارادہ تھا. اللہ اکبر کہ وہ اس نے یہ صرف دوڑ ہی نہیں لگائی، اس کے بعد اس نے ظاہر ہے قابو کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے قمیض پکڑی، اور جب ظاہر ہے وہ پیچھے کھینچ رہی ہے اور یوسف علیہ السلام آگے کو اپنا زور لگا رہے ہیں، تو وقدت قمیصہ من دبرن، تو پھٹ گئی اس کی قمیض پیچھے سے. اب کیا تھا، یہ کام اس ٹائم پہ ہو رہا ہے جس وقت اس کو پتا تھا کہ اس ٹائم پہ میرا ہسبینڈ گھر پہ نہیں ہوتا اور نہ اس ٹائم پہ آ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کر دیا، وہی پھر تقدیر غالب آتی ہے نا. وَأَلْفَيا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ، اور دونوں نے پایا اس کے شوہر کو دروازے کے پاس. اب وہ نکل کے بھاگے ہیں جب، تو آگے کیا شوہر کھڑا ہوا ان ایکسپیکٹڈلی سامنے وہ نظر آ گیا. ٹھیک ہے، کیا بات سمجھ آئی اس میں، ابھی تک کی اس کے اندر کیا بات سمجھ آتی ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ اپنی کوشش میں کمی نہ کریں، چاہے نتیجہ کچھ بھی برآمد ہو نتیجے کو چھوڑ دیں. نتیجہ نظر آئے یا نہ آئے، میں اسے بچ سکتا ہی نہیں ہوں، میں کیسے بچ سکوں گا، کیا ہوگا، دروازے کھول بھی دیے تو اس کا گھر ہے، یہ ماسٹر ہے، میں کس طرح بچوں گا. پھر بھی انہوں نے دوڑ لگائی ہے، محنت کی ہے. تو انسان، تیرا کام ہے محنت کر، تیرا کام ہے کوشش کر، تیرا کام ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے پورا زور لگا. سارے دروازے بند بھی ہوں تب بھی زور لگاؤ. جیسے یوسف علیہ السلام نے دروازے لاکڈ بھی ہیں پھر بھی پوری قوت خرچ کر دی. حالانکہ آپ دیکھیں، غلاموں کو تو مروا دینا یا ان کو ٹارچر کرنا یا ان کو قید کر دینا کوئی مشکل نہیں تھا، وہ تو ملکیت ہوتے تھے، وہ تو جانوروں کی طرح تھے، کوئی کموڈیٹی کرنا تھے، ان کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا تھا، مالکوں کو حق ہوتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس پہ، کوئی ان کے اوپر مقدمہ نہیں ہو جانا تھا کہ کیوں یہ کیا ایسے اس کے ساتھ. مگر کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کی یوسف علیہ السلام نے. آج ہم کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گیو اپ کر دیتے ہیں، نہیں جی باس ہے، باس کا کہنا ہے، اب وہ غلط بھی کہہ رہا ہے تو میں نے میری جاب کا معاملہ ہے. کیا ان کی جاب کا معاملہ نہیں تھا؟ ہم کہہ دیتے نہیں میری سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی اگر میں نے یہ کام نہ کیا، اللہ کی نافرمانی چاہے کرنی پڑے. ان کو نہیں اپنی سلامتی کا خطرہ تھا، چاہے بھی تو مروا دے گی. تو یاد رکھیں، کوشش کرتے رہیں، کامیابی اللہ کے اوپر چھوڑیں. ایک بزرگ تھے، عالم تھے، وہ جیل میں تھے، تو جمعے کے دن اپنی قدرت کے مطابق نہاتے دھوتے، کپڑے دھوتے، پھر جمعے کے لیے تیار ہوتے، پھر جیل خانے کے دروازے پہ جاتے تھے، وہاں پہنچ کے عرض کرتے، یا اللہ میری قدرت میں تو بس اتنا ہی تھا، آگے تو تیرا اختیار ہے، نہیں اس سے آگے میری قدرت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیل کا کوئی دروازہ نہیں کھل جاتا تھا کہ معجزہ ہو جائے، جیل کا دروازہ کھل جائے، وہ جا کے جمعہ پڑھ کے آ جائیں، ایسا تو نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ہر جمعے کو مسلسل یہی کرتے رہے کہ میرا کام کوشش کرنا، دروازہ آگے کھلے نہ کھلے، بھائی میں تو پچھلے جمعے بھی گیا تھا، تو دروازہ کھلا نہیں، میں نے تو جمعہ پڑھا نہیں، اب کیا فائدہ جانے کا. نہیں، استقامت اسی کو تو کہتے ہیں، چلتے رہو، کرتے رہو، اپنی کوشش کرتے رہو. اللہ نے ان کوششوں کی تو پوچھ کرنی ہے، آپ نے کتنی کوشش کی گناہ سے بچنے کی، آپ نے کتنی کوشش کی نیکی کے راستے پر چلنے کی. نہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عذر بنا رہتے، کیا کریں، ہمارے تو گھر والے ہی ایسے ہیں، وہ تو فلانا ایسا ہے، وہ تو فلانا ایسا ہے، وہ تو ایسا نہیں. یوسف علیہ السلام تو نہیں بگڑے، انہوں نے تو نہیں یہ کہا کہ میرا تو ماحول ہی مجھے نہیں ملا کچھ بھی، یہاں پہ کون میری تربیت کرتا، کون، تو میں نے ایسے ہی کرنا تھا نا جو سب کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ بھی ان کا صبر ہے، دیکھیں جو میں نے آپ کو صبر کہا نا، صبر صرف صدمے پہ نہیں ہوتا، برائی کا موقع آپ کے سامنے کھلا ہو، برائی سامنے پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں، یہ بھی صبر ہے کہ انسان اس وقت اپنے آپ کو روک لے. کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے.